الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. اس کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف احوال آپ کے حالات کا ذکر ہے. صبح سے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. بہت ساری باتیں آئی ہیں. اب جو عنوان ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح سے پڑھتے تھے. اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہم نے گزشتہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے رکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح سے پڑھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے قرآن پڑھنے کا جو ذکر ملتا ہے تو سب سے پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا یعلیٰ ابن مملک نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیسی تھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت مفسرتن یعنی بالکل الگ الگ وضاحت کے ساتھ ایک ایک حرف آپ پڑھتے تھے کہ سننے والے کے سمجھ میں ایک ایک حرف صاف آ جائے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس میں ایک لفظ ہے قراءتن فإذا هي تنعت قراءتن. تنعت کے معنی وصف بیان کرنا نعت بیان کرنا اوصاف. تو حضور کی قراءت کا وصف بیان کر رہی تھی کیسے پڑھتے تھے. تو اس میں دو طرح کی باتیں ہیں, یا تو یہ کہ انہوں نے پڑھ کر سنایا یا یہ کہ خالی بتا دیا کہ اس طرح سے پڑھتے تھے آپ. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا. بتا دیا کہ الگ الگ پڑھتے تھے. ایک یہ کہ پڑھ کر ہی بتایا. اگلی روایت آ رہی ہے, ایک روایت اور آئے گی, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھ کر ہی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھتے تھے. قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ترتیل کے بارے میں. حضرت ترتیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں حکم آیا ہے, حضور سے کہا گیا ترتیل سے پڑھتے پڑھیے, اور حضور بھی ترتیل ہی سے پڑھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الترتیل تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف. ترتیل نام ہے حروف کو ان کے مخارج سے نکالنے کا. جہاں سے جو حرف نکلتا ہے اس کو وہیں سے نکالا جائے قاعدے کے مطابق. اور دوسری چیز ومعرفۃ الوقوف, وقف کہاں کرنا چاہیے کہاں ٹھہرنا چاہیے اس کے جاننے کا نام ترتیل ہے. تو ان دو باتوں کا لحاظ رکھ کے جو آدمی پڑھے گا تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی ترتیل کے ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے, اور اس کی کسی قدر وضاحت اس حدیث میں بھی ہے کہ مفسرتن حرفن حرفن, مفسرتن تفسیر سے, فسر سے, اس کے معنی بالکل وضاحت کے ساتھ میں, حرفن حرفن, ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم پڑھنا یہ امر شرعی ہے, شرعی اعتبار سے لازم, ضروری اور واجب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پورا قرآن کریم پڑھنا فرض نہیں ہے, لیکن جتنا پڑھو تجوید کے ساتھ پڑھو یہ ضروری ہے. کسی کو اتنا قرآن آتا ہے کہ نماز وہ پڑھ لیتا ہے, اور اتنا تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ جس سے وہ نماز پڑھ سکے, تو وہ جتنا بھی پڑھے تجوید کے ساتھ پڑھے, اگر نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرے, سیکھتا رہے. ایک ایک آیت بھی کسی سے روز سیکھے گا تو مہینے میں کم از کم 20 سے 30 آیتیں تو اس کو یاد ہوں گی, تجوید کے ساتھ پڑھنا آئے گا. لیکن ایک آدمی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے تو بہت خسارے کی بات ہے, بڑے نقصان کی بات ہے. سیکھنے والے جب سیکھنے کی کوشش کرتے تو بہت سیکھ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے شاہ عبداللہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے درجے کا عالم تھے, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے اس خلیفہ کا بڑا اکرام کرتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے. شاگرد تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں, مریدین اولاد کی طرح ہوتے ہیں, لیکن مریدین اور شاگردوں کو احترام دے استاد, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خوبیاں دی ہیں. زمیندار آدمی تھے, ان کے یہاں بھینسیں بھی پلتی تھیں, دودھ نکالا کرتے تھے, ان کو فروغ کیا جاتا تھا, کھیت کا کام کیا کرتے تھے, حالانکہ عالم دین تھے, گھر میں کھیتی تھی. لیکن حضرت جب گھر سے نکلتے تھے کھیتوں تک تو روزانہ 10 پارے قرآن کریم کے پڑھ لیا کرتے تھے. کون تھے؟ شاہ عبداللہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ. کتنے پارے قرآن کریم کے؟ 10 پارے. کہاں جا رہے ہیں؟ مدرسے میں پڑھانے کے لیے نہیں جا رہے, کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے. اور قرآن کریم اتنی لذت سے پڑھا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم سے قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے, اگر تمہیں قرآن پڑھنا آ جائے تو تم اپنے کپڑے پھاڑ کے جنگل میں نکل جاؤ, اللہ نے اتنی لذت رکھی ہے اس میں. اور فرماتے تھے کہ قرآن جب بھی پڑھتا ہوں تو ہر آیت پر توحید میں اضافہ ہی ہوتا ہے, ہر آیت پڑھنے پر توحید میں اضافہ ہی ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کس انداز سے وہ قرآن پڑھتے ہوں گے, اور کس کیفیت کے ساتھ, کس تعلق کے ساتھ, اللہ کی کیسی محبت سمیٹتے ہوئے وہ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے. اور 10 پارے, ایسے نہیں کہ ایک پارا دو پارا, اور روزانہ پھر ان کی معرفت میں کتنی ترقی ہو رہی ہوگی, اللہ کے کتنے قریب پہنچ رہے ہوں گے وہ روزانہ 10 پارے پڑھ رہے ہیں, کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علی فرماتے تھے کہ اگر کسی کو ایسا آدمی دیکھنا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زمین پر چلتا ہو تو میرے عبداللہ پھول پوری کو دیکھ لے. مجدد ملت, مجدد امت, حکیم الامت حضرت تھانوی جیسے آدمی کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ آدمی آخرت کی زمین پر چل رہا ہے, تو اندازہ لگائیے کہ اس آدمی کا اللہ سے کتنا بڑا تھا, کتنا گہرا تعلق ہے, کتنے بلند مقام پر فائز ہے وہ بندہ. ان کے بہت سے مریدین تھے حضرت شاہ عبداللہ پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے بھی. ایک بندہ تھا جو گائے چلایا کرتا تھا, گائے بھینس چلاتا تھا, وہ بھی حضرت سے بیعت ہو گیا. حضرت کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا تھا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا تھا, بھئی مجھے بھی قرآن آ جائے. اس نے حضرت سے کہا حضرت قرآن نہیں سکھاؤ گے؟ حضرت کیوں نہیں سکھائیں گے، قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، تم سیکھ جاؤ گے. حضرت میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. کہنے لگے ہاں ہاں، جو کچھ نہیں جانتے وہ جب جاننا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو وہی تو پڑھتے ہیں، آگے آگے چل کر وہی بنتے ہیں. اچھا سکھانا شروع کر. کہنے لگے جب تو گائے چلانے جایا کرے تو میرے پاس سے ہوتا ہوا جایا کر، اور لے آج میں تجھے ایک سبق دیتا ہوں. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ ڈنڈا لاٹھی تھی جس سے گائے بھینس چلایا کرتے تھے. ادھر لا، اس کو کھڑا کر، اس کو نیچے ڈال زمین پر. یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے، کل کو آنا آپ. تو وہ کھڑا ڈنڈا کھڑا کر کہتا ہے یہ الف ہے. دوسرے دن آیا، حضرت نے ڈنڈا بچھا دیا اور اس کے نیچے دو کنکر رکھے. کہا ایک کنکر رکھا، کہ یہ کیا ہے؟ یہ با ہے. کہہ لگے یاد کرتا ہوا جا اس کو. دو تیسرے دن آیا، حضرت نے وہی اس کا ڈنڈا رکھا اور اس کے اوپر دو کنکر رکھے، کہ یہ کیا ہے؟ یہ تا ہے. تیسرے دن آیا، وہی اس کا ڈنڈا رکھا اور اس کے اوپر تین کنکر رکھے، ایک ہے ایسا ہے. اب ذرا پختہ ہو چکا تھا، شوق بھی آ چکا تھا. تو حضرت نے اب اس کو بنا کر دکھایا نیچے. دیکھیے جیم ہے، یہ ہا ہے، جیم کے اندر ایک نقطہ رکھ دو تو جیم بن جائے گا، اور اس پر نقطہ نہ رکھو تو ہا بن جائے گا، اوپر ایک نقطہ رکھ دو تو خا بن جائے گا. بس وہ اس کو یاد ہونا شروع ہو گیا. پوری تختی حضرت نے اسی طرح پڑھا دی کہ گائے چلانا جاتا، چرانے کے لیے جاتا تھا، حضرت سے مل کر جاتا تھا، حضرت دو تین منٹ میں ایک سبق پڑھاتے تھے. اور اس طرح سے اس کو حضرت نے پورا قاعدہ بغدادی پڑھا دیا. جو قاعدہ ہوتا ہے قرآن کریم کا، پہلے قاعدہ بغدادی چلتا تھا، اب نورانی قاعدہ چلنے لگا ہے. حضرت نے وہ پڑھا دیا. بعد میں بہت دنوں تک وہ نہیں آیا. اب کافی دنوں کے بعد میں حضرت ملے، کہنے لگے بھائی تو آیا نہیں. کہنے لگے حضرت آپ نے ہمیں قاعدہ پڑھانا سکھا دیا، ہم نے اس سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اور پھر ہم نے اپنی بیوی کو پڑھایا وہی. آپ جو سبق پڑھاتے تھے میں اپنی اہلیہ کو پڑھایا کرتا تھا، وہ بھی قاعدہ پڑھنا سیکھ گئی، اور ہم دونوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اور اب میری بیوی عورتوں کو پڑھاتی ہے گھر میں. تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالی راہ آسان کر دیتے ہیں. کوئی کچھ کرنا نہ چاہے تو بہانے ہزاروں. تو قرآن کریم کو پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. مسجد میں آتے ہیں امام صاحب سے یا مؤذن صاحب سے جو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، ان کے بھائی میں جب بھی آیا کروں گا نا ایک آیت سناتے ہوئے جا کروں گا، ایک آیت میری سن لیا کرو. یا آپ کا کوئی دوست ہے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنا بھی سیکھو نا، جن کے پاس بیٹھ کر کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے. خالی مطلبی دوستی سے کیا فائدہ، کچھ اللہ کے لیے بھی کچھ دوستی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے بھی کہیں بیٹھک ہونی چاہیے، اللہ کے لیے بھی کسی کے پاس جانا چاہیے. تو کوئی ایسا بندہ آپ کا جو نیک ہے، متقی ہے، قرآن بھی پڑھنا جانتا ہے، اسے دوستی کر لو. بھائی میری دکان پہ آ جایا کرو، تم میرے گھر میں آ جایا کرو، چائے پی لیا کریں گے، اسی میں تم بھی ایک آیت میری سن لیا کرو، تو مہینے میں کتنی آیت آ جائیں گی. اور جب تجوید کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا لطف ہی الگ ہے. جب تجوید کے ساتھ کوئی قرآن پڑھتا ہے اچھی آواز کے ساتھ، تو سننے میں کتنا مزہ آتا ہے. امام کے حرم صاحب جب پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، سب سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اٹھا کر جب تلاوت کرتے تو اور مزہ آتا ہے، الگ ہی لطف آتا ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کس قدر لطف آتا ہوگا. تو حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. بلا تجوید کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھی میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، معنی بھی بدل جاتے ہیں، معنی ایسے بھی بدل جاتے ہیں تجوید کی رعایت نہ کر کے کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. اب اندازہ لگائیے کتنا ضروری ہے. اگلی حدیث حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قلت لانس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کیف کان قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قرات کیسی تھی؟ تو فرمایا مدن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے. کھینچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حروف کھینچنے والے نہیں ہیں ان کو بھی کھینچتے تھے، نہیں، جہاں کھینچنا ہے وہاں، جیسے ہندوستان کے بعض علاقے ہیں نا، وہاں پہ من الجنات والنس، کیا من الجنات والنس، بنگال کا جو خاص طور سے علاقہ ہے، تو وہ مچھلی کی ٹانگ کی طرح رسی سے کھینچی جاتی ہے. مچھلی کی ٹانگ دیکھیے ہوتی ہے مچھلی کی ٹانگ. تو وہاں پر جو حروف کو کھینچا جاتا ہے جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہو, تو اسی طریقے سے جن کو کھینچنا نہیں ہے ان کو کھینچیں گے. من الجنتی والناس ہے من الجناتی والنس. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھے گا تو یہ تو غلط ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے مد کے ساتھ, یعنی جو حروف مدہ ہے جہاں کھینچا جانا ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے تھے, اور جہاں پر وقف کیا جاتا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد فرمایا کرتے تھے, دو الف یا تین الف ان کو بھی کھینچ کر پڑھتے تھے. یہ بتایا انہوں نے. اگلی حدیث بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته یقول الحمد للہ رب العالمین ثم یقف ثم یقول الرحمن الرحیم ثم یقف وکان یقرا مالک یوم الدین. فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قراءت فرماتے تھے تو یقطع قراءته. یقطعو کا مطلب یہ کہ ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے تھے. قرآن کریم میں جتنی بھی آیات لکھی ہوئی ہیں ان آیات پر وقف کرنا سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں وقف فرمایا ہے وہیں پر آیت کا نشان لگا دیا گیا ہے. اس لیے آیتوں پر رکنا چاہیے, سنت کا ثواب ملتا ہے. یوں اگر کوئی آدمی ملا کر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, کوئی بات نہیں ہے, جائز ہے, لیکن سنت کے ثواب سے محرومی ہے. سنت کا ثواب تلاوت میں اس کو تبھی ملے گا, ایک تو وہ الگ الگ کر کے حروف کو پڑھے, تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے, اور دوسرے یہ کہ جہاں آیت ہے وہاں پر وقف کرے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ یہاں پڑھ کر بتایا, فرماتی ہیں یقطع قراءته, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ اس طرح پڑھتے تھے, الحمدللہ رب العالمین ثم یقف پھر ٹھہر جاتے تھے, ثم یقول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھتے الرحمن الرحیم ثم یقف پھر ٹھہر جاتے, یقف کو معنی وقف کرتے ٹھہر جاتے, وکان یقرا مالک یوم الدین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھتے تھے. اس لیے علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں جب ہم پڑھیں تو ہر آیت پر وقف کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرما فرما کر پڑھتے تھے, اور اس کی رعایت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اگلی آیت ہے, اگلی حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی قیس کہتے ہیں کہ سألت عائشة عن رات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے متعلق دریافت کیا کہ حضور قراءت کس طرح سے پڑھتے تھے, اکانا یسر بالقراءت ام یجہرو, حضور قراءت آہستہ کرتے تھے ام یجہرو یا زور سے پڑھتے تھے. قالت کل ذلک, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب کرتے تھے, یعنی دونوں طرح کا معمول تھا. قد کان یفعل ربما اسر و ربما جہرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ مخفی انداز سے آہستہ آہستہ خفیہ پڑھتے, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے زور سے پڑھتے. قلت الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ, یہ فرماتے ہیں تو میں نے کہا سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے دین کے تمام معاملات میں وسعت رکھی ہے, تو اس معاملے میں بھی اس نے اللہ نے وسعت رکھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کبھی آپ زور سے پڑھتے کبھی آہستہ پڑھتے, اصل میں یہ سوال حضور کی رات کی نماز کے بارے میں تھا، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث آئی تھی ایک ڈیڑھ مہینے پہلے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کس طرح سے قرات کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جواب یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور سے اور کبھی آہستہ. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی رات تو آپ تمام رکعتوں میں آہستہ ہی قرات پڑھتے تھے، اور کسی رات آپ تمام رکعتوں میں زور سے جہر کے ساتھ ہی تلاوت فرماتے تھے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں آپ کچھ دیر آہستہ پڑھتے، کچھ دیر زور سے پڑھتے. جس طرح سے بھی چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول خلاصہ ہی نکلا کہ دونوں طرح سے پڑھنے کا تھا، جہر سے پڑھنے کا بھی تھا، زور سے پڑھنے کا بھی تھا. اصل میں اس میں آس پاس والوں کی رعایت بھی ملحوظ ہوتی ہے. مثلا کوئی سو رہا ہے تو اب ضروری ہے کہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو، تو اس وقت آہستہ پڑھنا افضل ہوتا ہے. لیکن ہمارے بازو میں سونے والے ایسے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس عبادت میں شریک ہو جائیں، اب زور سے پڑھ لیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عام حالات میں رات کی نمازوں میں اتنی زور سے پڑھنا بہتر ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو تو سنائی دے. اس پڑھنے کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے. تو رات کی جب نماز پڑھیں تو اس میں معمول بنا لیں کہ آپ کم از کم اتنی زور سے تو پڑھیں کہ آپ کو خود کو آواز آئے. اس سے نشاط بھی پیدا ہوتا ہے، طبیعت کے اندر چستی بھی رہتی ہے اور ایک طرح کا دل لگتا ہے، توجہ تام حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. تو عبداللہ ابن ابی القیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں، اکانا یسر بالقرات ام یجہر، زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ سے؟ تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس معاملے میں دونوں طرح کا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرتے ہوئے جا رہے تھے، راہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. وہاں پر آپ نے محسوس کیا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اور بہت آہستہ آہستہ، چپکے چپکے. پھر جب کچھ اور آگے چلے تو وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر ہوا، وہ آواز سے پڑھ لیں، جہرن پڑھ لیں، زور سے پڑھ لیں. صبح کو جب یہ دونوں حضرات حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، کیا اسی طرح پڑھنے کا معمول ہے آپ کا؟ تو فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، اسمعت من ناجیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا، جس سے مناجات کر رہا تھا، وہ خوب سننے والا ہے، اس کو تو سنا رہا تھا. تو میرا مدعا حاصل تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے رب کو سناؤ، رب سن رہا تھا اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا مقصد یہ تھا کہ سوئے ہوئے کو جگا دوں اور شیطان کو اپنے سے دور رکھوں، اس لیے میں زور زور سے پڑھ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویف فرمائی. تصویف کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، درست ہے، یہ نہیں کہ تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا. ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ ذرا آواز بلند کر لیجئے، اور ان سے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ آواز ذرا اپنی پست کر لیجئے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ بہت بلند کرو نہ بالکل پست کرو، درمیان. اکثر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے اندر بھی اگر کوئی اچھی قرات پڑھنے والا ہو اور دھیمی دھیمی آواز سے رب کی طرف متوجہ ہو کر اگر پڑھے تو بہت مزہ آتا ہے. کوئی آدمی آتے ہی شور مچانا شروع کر دے زور سے, تو شور پسند نہیں کیا گیا, شور پسند نہیں کیا گیا. ایک ہوتا ہے جہر, ایک ہوتا ہے شور, ایک ہوتا ہے سر آہستہ پڑھنا. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے کہ انگریزوں کے زمانے میں ان کی جب حکومت تھی تو ایک مسجد میں مصلیوں کے درمیان جھگڑا ہوا آمین کے اوپر. جو اہل حدیث طبقہ ہے وہ آمین زور سے کہتا ہے, حنفی لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ آمین کہی تو جائے لیکن آہستہ, ان کے یہاں آہستہ کہنا ہے, آمین کو آہستہ کہنا ہے, ان کے یہاں اس کو زور سے کہنا. اور یہ افضل غیر افضل کا فرق ہے, واجب اور غیر واجب کا فرق ہے بھی نہیں, تو اس میں لڑائی کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن بہرحال مسجد میں لڑائی ہو رہی تھی, جو زور سے آمین کہتے تھے ان سے ان کو تکلیف ہوتی تھی, جو آمین نہیں کہتے تھے انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا, انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا اور فساد پھیل گیا, اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کیس, یہ مقدمہ عدالت پہنچا. انگریز کی حکومت تھی تو جج نے کہا مجھے ٹائم دو, مجھے وقت دو, عدالت کو آپ ٹائم دیجئے, ہم اس سلسلے میں مطالعہ کریں گے کہ اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے. تو دو تین ہفتے کے بعد کی تاریخ دی جج نے, دو تین ہفتے کے بعد وہ جج آیا اور اس نے پورا مطالعہ کیا. اس نے آنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی میں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جہاں جہاں یہ آمین کا مسئلہ تھا سب میں نے پڑھا, تو مجھے دو طرح کی آمین سمجھ میں آئی. اسلام میں دو طرح کی آمین ہے, ایک آمین بالسر, ایک آمین بالجہر, یعنی آہستہ سے آمین کہنا اور زور سے آمین کہنا. زور سے کا مطلب یہ کہ آمین اتنی زور سے کہہ لے یا تو اپنے آپ کو سنا دے, قریب والے کو سنائی دے. فرائض جج نے کہا کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ نہ آمین بالسر کا ہے نہ آمین بالجہر کا ہے, یہ تو آمین بالشور کا ہے یا آمین بالشر کا ہے. تو کہا کہ جہری آمین ہے, آپ جہری انداز سے, حدیث پاک سے ثابت, کون منع کرتا ہے, کوئی بات نہیں, حدیث پاک سے ثابت ہے اور امت کے ایک بڑا طبقہ اس کو مانتا آ رہا ہے, آپ اس پر عمل کرتے رہیے. ہمارے یہاں افضل ہے کہ ہم آمین آہستہ کہیں گے, ہم اس پہ عمل کرتے رہیں گے. ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں, قرآن کریم کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, دعا آہستہ مانگنا افضل ہے. ہم آمین کو دعا مانتے ہیں چونکہ, اس لیے ہمارے یہاں آمین آہستہ مانگنا کہنا افضل ہے. تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے, کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں. ہاں اگر کوئی جھگڑے کی نیت سے کچھ اور کرنا چاہے گا تو پھر جھگڑا ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ولا تجہر بالصلاه, ہمارا مذہب جو ہے نا بہت پیارا مذہب ہے. آپ دیکھیے کہ چاروں اماموں کے درمیان بڑا اختلاف ہے مسائل میں, لیکن کبھی آپس میں ایسی لڑائیاں نہیں ہوئی. یہ جو اختلافی مسائل ہیں یہ تو بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں, صحابہ کے زمانے میں بھی تھے. کیا صحابہ کے زمانے میں رہتے ہوئے اس بات پر کبھی اختلاف ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے, اور سب آمین بسر کہی جائے یا آمین بجہر کہی جائے, اور ہاتھ آپ کہاں باندھے, سینے پہ باندھے یا ناف پر باندھے, کہاں باندھے, کیا اس بارے میں کبھی صحابہ میں آپس میں لڑائی ہوئی ہیں, دل کھٹے ہوئے ہیں, اختلافات ہوئے ہیں؟ چاروں اماموں کے درمیان دسیوں بیسیوں نہیں سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے, کیا کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا. ہم کیوں کہتے ہیں برا؟ اور کچھ لوگ ایسے کہ بڑے ائمہ جنہوں نے پوری زندگی امت کے لیے محنتیں کی ہیں, اپنے آپ کو تجدیا قربانی دی, ان کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے, یہ ہمارے سب بڑے اسلاف ہیں, سب بڑے ہیں ہمارے, کسی کے متعلق کچھ نہیں کہنا ہے. آپ کو جو عمل کرنا ہے آپ عمل کیجئے, کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی حنفی ہے پکا حنفی رہے, متسلیم رہے, اس کے اندر مضبوط رہے. جو آدمی شافعی ہے پکا شافعی رہے, متسلیم رہے اس کے اندر. جو حنبلی ہے حنبلی رہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کا معمول حضور کے سامنے آیا، ایک بہت زور سے پڑھ لیں، ایک آہستہ پڑھ لیں. آہستہ پڑھنے والوں کو حضور نے کہا ذرا آواز بلند کر لو، زور سے پڑھنے والوں کو حضور نے فرمایا ذرا آواز آپ پست کر لو، دھیمی کر لو آپ. اور قرآن کہتا ہے ولا تجہر بصلاتک، نہ اپنی زبان اپنی نماز میں بالکل جہر کرو بلندی، ولا تخافت بها، اور نہ بالکل پستی کرو. وابتغی بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان جو راہ ہے اس میں، یعنی اعتدال کے ساتھ چلو. یہ ہمارا مذہب پورا کا پورا معتدل ہے، یہ امت معتدلہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پھر آگئی ہے جو عبداللہ ابن ابی قیس ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے، الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، اللہ کی تعریف کی ہے، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس معاملے کے اندر بھی ہمارے لیے وسعت رکھی ہے، کوئی پابندی نہیں رکھی گئی، ایسے ہی پڑھو ایسے ہی پڑھو. یہاں پر ایک قاری صاحب کا مجھے قصہ یاد آ گیا. ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے لوگ حج کو جایا کرتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے، سواری سے جایا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے نکلتے تھے، 7 مہینے 8 مہینے پہلے نکلتے تھے. یہاں تک کہ جو لوگ بحری سفر کرتے تھے ان کو بھی اتنے ہی مہینے درکار ہوتے تھے، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے. بعد میں پھر وقت کم ہوتا گیا، 2 مہینے میں سمٹا اور کم ہوا، لیکن بہرحال جانے جانے میں کبھی 1 مہینہ لگتا تھا جو بحری جہاز تھے. پھر بعد میں آخر میں 15 دن والے جہاز آئے ہیں، ہو سکتا بعد میں ہفتے والے بھی کوئی آیا ہو، بحری جہاز جب آئے ہیں. تو قاری لالا تھے، اللہ والے آدمی تھے، قرآن سے عشق تھا، اور ان کے بارے میں یہ آتا تھا کہ قرآن کریم جب وہ پڑھتے تھے اس انداز سے قرآن پڑھتے تھے کہ ہوائیں ٹھہرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی لوگوں کو، پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے ان کی قرآت سننے کے لیے، آس پاس میں اگر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ سب تڑپنے لگتی تھیں قرآت سن کر، یعنی بے جان چیزیں بھی. اللہ نے ان کی قرآت میں ایسا رکھا تھا، ان کا نام تھا قاری لالا. وہ ہندوستان کے کسی علاقے سے حج کرنے کے لیے نکلے، پنجاب کی راہ سے جا رہے تھے تو ان کا سامان وغیرہ کہیں گم ہو گیا راستے میں، جو سامان سفر تھا. تو قاری صاحب پریشان تھے کہ آگے کا سفر کیسے کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک رئیس ہیں، بڑے نواب صاحب ہیں، ان سے ملاقات کر لیجیے آپ. قاری صاحب کا ایک معمول تھا کہ قرآن پڑھاتے تھے مگر کبھی قرآن پر انہوں نے کسی سے اجرت نہیں لی، وہ فی سبیل اللہ قرآن پڑھاتے تھے. ہاں کسی نے بلا پڑھے ہوئے اگر اجرت ہدیہ پیش کر دیا تو اس کو بخوشی قبول فرمایا کرتے تھے، لیکن قرآن پڑھانے کی اجرت آپ کبھی نہیں لیتے تھے. تو پنجاب سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو وہاں پر جب یہ حادثہ پیش آ گیا، لوگوں نے کہا نواب صاحب سے مل لیجئے. نواب صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی کہ یہاں قریب میں کوئی قاری صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، قاری لالا، ان کا شہرا بہت تھا، نواب صاحب نے سن رکھا تھا. تو نواب صاحب نے خود آدمیوں کو بھیجا کہ قاری صاحب کو بلا کر لاؤ ہمارے یہاں. تو نواب صاحب کی طرف سے چند آدمی قاری صاحب کو لینے کے لیے آئے. نواب صاحب کا ایک دربار لگتا تھا، وہاں بلایا، بہت عزت سے نوازا، جسے ہمارے اکرام کے لیے شال پوشی ہوتی ہے، ایسی اس زمانے میں جوڑا دیا جاتا تھا، سر پر تاج رکھا جاتا تھا، تو ایسی عزت نوازی کی ان کی، اکرام کیا. اسی اثنا میں نواب صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت ہم نے آپ کی قرآت کے بہت چرچے سنے ہیں، دل چاہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر سنا دیجئے. حضرت قاری صاحب نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو وہی کیفیت، دربار میں جو رکھی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی سب تڑپنے لگیں، پرندے آ کر جمع ہونے لگے، سننے لگے، ایک عجیب منظر ہو گیا. نواب صاحب بھی رو رہے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، ایسا قرآن پڑھتے تھے وہ. بعد میں قرآن کریم انہوں نے پڑھنا ختم کیا، صدق اللہ العظیم کا، تو نواب صاحب بڑے متاثر ہوتے. نواب صاحب نے کہا بھائی حضرت کے لیے بڑے بڑے طباق تیار کیے جائیں اشرفیوں سے بھرے ہوئے، اور حضرت کو ہماری طرف سے پیش کیا جائے. قاری صاحب سفر میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے, قاری صاحب کو ضرورت بھی ہے, لیکن چونکہ نواب صاحب نے پہلے قرآن سن لیا اور اب قرآن کے بعد ہدیہ پیش کر رہے ہیں, تو قاری صاحب نے لینے سے انکار کر دیا کہ بھئی اب تو قرآن کا بدلہ ہو جائے گا, یہ اب نہیں, پہلے سے پیش کر دیتے آپ, میں لے لیتا, ضرورت بھی تھی, اب نہیں. بہت کہا نا آپ سب, حضرت لے لو. ان کے ساتھی جو جانتے تھے وہ کہنے لگے, حضرت آپ کو کہنے لگے نہیں, میں حج کو جا رہا ہوں, میرا ذمہ اللہ کے اوپر ہے, کیسے نہ کیسے پہنچ ہی جاؤں گا, لیکن یہ کہ یہ والا ہدیہ تو نہیں لے سکتا. حالانکہ وہ بڑے بڑے طباق کے اندر اشرفیہ تھی, سونے کے سکے, اور حضرت نے لینے سے انکار کر دیا. خیر بعد میں جو ہوا سو ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام بنایا الگ طریقے سے جیسے وہ چاہتے تھے. لیکن میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ ہوائیں مسخر ہو جاتی تھیں, پرندے بھی آ کر جمع ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس قدر دل سے ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا, ایسے ہی ہمیں بھی مزہ آئے گا, سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا. لالچ نہیں ہو, مخلوق کے لیے دکھاوا نہ ہو. ویسے یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں, اگر کوئی قاری اس لیے قرآن پڑھتا ہے اچھے سے اچھے انداز میں کہ سننے والوں کو لطف آ جائے, سننے والوں کا دل خوش ہو جائے, ایمان والوں کا دل خوش ہو, تو پھر وہ ریاکاری نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھی ہے بات, یہ بات سمجھ میں آئی میرے, میری بات ہے. ایک آدمی مطلب امام ہے کوئی, وہ اس نیت کے ساتھ میں قرآن اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ سب ایمان والے اللہ کلام سن کر ان کا دل خوش ہو جائے, تو اس کو ریاکاری میں شامل نہیں کیا جاتا, نیت کے اوپر ہے. نیت اچھی ہوگی تو اچھا ثواب. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے, ایک دیہاتی نے دیکھا تو کہا او ہو, حضرت خوب پانی بہا رہے تھے, کہ میاں دوسرا کوئی پانی زیادہ بہائے تو اسراف, اور تم مولوی لوگ خود کتنا بھی پانی بہاؤ کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے, اگر تو اس طرح سے نہائے گا تو اسراف, اور میں جو اس طرح سے نہا رہا ہوں بالکل صحیح. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, مسئلہ تو سب کے لیے برابر. حضرت نے فرمایا دیکھ سن, میں جو نہا رہا ہوں اور خوب پانی بہا رہا ہوں تو میری ایک نیت ہے, میں خوب پانی اس لیے بہا رہا ہوں گرمی کا موسم ہے, خوب ٹھنڈک مل جائے گی, میرا ذہن و دماغ سب ٹھنڈی ہو جائے گی, تو حدیث شریف پڑھاؤں گا میں تو انشراح کے ساتھ کھل کر پڑھاؤں گا, اس نیت سے نہا رہا ہوں. تو بتا تو کبھی اس نیت سے نہاتا ہے, پانی زیادہ بہاتا ہے اس نیت سے بہاتا ہے تو؟ کہ نہیں کبھی نیت نہیں کرتا کچھ. کہ لے بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں. گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم اگر سوتا بھی ہے تو سونا بھی عبادت. کسی نے کہا کیسے ہو جائے گا عبادت سونا اس کا؟ فرمایا تمہارے یہاں کوئی کارپینٹر آتا ہے, کام کرتا ہے وہ, تو اس کی اجرت طے ہو جاتی ہے, کام کے بیچ میں وہ اپنا رندا گھستا ہے, اس میں دھار لگاتا ہے, تو کیا تم اتنے وقت کی اجرت کاٹتے ہو؟ نہیں کاٹتے, کیونکہ وہ جو رندا ہے اپنے اوزار کو تیار کر رہا ہے وہ بھی تو اسی میں شامل ہے. اگر اوزار تیار نہیں ہوں گے تو تمہارا کام کیسے کرے گا؟ اسی طریقے سے عالم جو صبح سے شام تک قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث پڑھا رہا, خدمت کر رہا دین کی, اب وہ سو رہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بشاشت آ جائے گی, انشراح ہو جائے گا طبیعت کے اندر, تو ظاہر بات ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کو اس پر بھی اجر ملے گا. تو نیتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے, اس لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمله, ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. کیوں؟ نیت کے اندر وسعت بہت ہے, کتنی بھی وسعت کر لے آدمی, نیت بچہ ابھی پیدا ہوا نیت کر لے انشاءاللہ اس کو اللہ کے دین کا خادم بناؤں گا, حافظ قرآن بناؤں گا. یہ جب تک رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرتا رہے گا. آپ نے جیسے ہی نیت کی ہے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا, بعد میں بنے نہ بنے وہ مقدر کی بات ہے, لیکن آپ نے جو نیت کی ہے اس نیت پر تو آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں تفصیل آئی کہ آپ آہستہ سے ہی پڑھتے, زور سے ہی پڑھتے, اور اسلام ہم کو اس میں اعتدال کی راہ بتاتا ہے. میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. رات کی نمازوں کے سلسلے میں اجازت ہے، زور سے ہی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ سے ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لطف پورا لینا ہے رات کی نماز کا، اللہ سے تعلق کا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم اتنی زور سے آپ پڑھ لیں کہ آپ کو خود کو آواز آئے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اور جتنا دل لگا کے پڑھو گے قرآن، لطف آتا چلا جائے گا. قاری لالا کی طرح آپ کو بننا ہے تو دل خالی کر کے، بالکل یعنی توبہ کر کے، اللہ کی طرف پورے متوجہ ہو کر قرآن کریم یہ خیال کرتے میرا اللہ کا کلام ہے، اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے، اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا آپ شروع کیجئے. اور کسی کو استاذ بنا لیجئے. اگر آپ نے کسی کو استاذ بنایا اور اسے سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے گئے تو شہادت کی موت ملے گی. جو آدمی سیکھتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، کوئی بھی کتنی بھی عمر میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، تو فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں، پوری مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں دیتی ہیں. تو اس سے ہمت مت ہارو. اگر ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آیا تو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں ہم، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں مکمل. ایک آیت بھی روزانہ سیکھیں گے تو مہینے میں بہت کچھ مل جائے گا. اگلی حدیث سنیے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. یہ فرماتی ہے کہ کنت اسمع قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل وانا علی عریشی، میں حضور کی قراءت سنتی تھی رات میں جبکہ میں اپنی چھت پر ہوتی تھی. حضور کا گھر، ان کا گھر حرم سے ملا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف نماز پڑھتے تھے، یہ اپنی چھت پہ کبھی آرام کر رہی ہوتی تھیں تو حضور کی قراءت کی آواز ان کو آتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جہر سے بھی پڑھتے تھے، آواز کے ساتھ بھی آپ پڑھتے تھے، یہ اتنا بتانا چاہتی ہیں یہ. اگلی حدیث عبداللہ ابن مغفل سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے دن یعنی فتح مکہ کے موقع پہ دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور بہت اچھے انداز سے بار بار لوٹا کر آپ اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، زور سے پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کافی ہیں، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے تو میں ضرور وہ آواز کی نقل کر کے تم کو دکھاتا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اصل میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بہت ہی زیادہ مسرور تھے، خوش تھے، اس غایت سرور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے بھی جا رہے تھے اور اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. تو چلتے وقت ایک آواز بھی ہوتی ہے، رجع سے اسی کو انہوں نے تعبیر کیا، ایک آواز آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی. تو اس طرح سے آپ پڑھ رہے تھے لیکن ایک الگ ہی انداز تھا، بڑا اچھا انداز تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ بالکل گم ہوئے ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور اسی طرح سے آپ مگن ہیں قرآن کریم پڑھنے میں اور سرور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اگلی حدیث ہے، حضرت قتادہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو حسین صورت اور حسین آواز والا مبعوث فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسین صورت اور خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے، گانے والوں کی طرح آواز بنا کر نہیں پڑھتے تھے. اچھی طرح سن لیجئے، بہت سی جگہ قرآن پڑھتے ہیں لوگ اور گانوں کی آواز کے مشابہ ہوتا ہے، ایسا قرآن پڑھنا درست نہیں ہے. حضور نے فرمایا اقرا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھو. کیسے پڑھو؟ عرب کے لہجوں میں. تو یہ جو گانے کی طرف سے بہت سے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنا درست نہیں ہے. اچھی سے اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا زین القرآن بأشواتکم، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے سے زینت بخشو، خوبصورت بناؤ. سجل القرآن بأصواتکم، یہ جگہ حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے. تو ہم اپنی ہر چیز اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی اپنی آواز کے ذریعے سے زینت بخشنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دین کی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی حدیث اور آخری حدیث، اس کو بھی سن لیجئے آپ. حضرت اکریمہ سے مروی ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کبھی کبھی ربما یسمعها من فی الحجرہ وهو فی البیت، حجرے میں سنائی دیتی تھی جبکہ آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوٹری میں پڑھتے تھے تو صحن والے سن لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں آپ کا یہ معمول پہلے بھی آ چکا ہے، کبھی زور سے پڑھتے تھے، کبھی آپ آہستہ پڑھتے تھے. اگر جگانا مقصود ہوتا ہے سب جگ جائیں تو زور سے پڑھتے، اور نہ آہستہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. دونوں طرح کے معمول ثابت ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے، بیماریوں سے، طویل بیماریوں سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، پوری امت کی حفاظت فرمائیے. ہمارے اخلاق کو حسن عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے اخلاق سنوار دیجئے، تزکیہ فرما دیجئے، نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.